یہ اشعار حضرت مولانا شاہ رفیع محمد اقبال صاحب تعالیٰ برکاتہم کے جو حضرت والا نے صحابہ اکرام کی شان میں اشعار فرمایا.
سیاہی دانے پوشیدہ جمال حق کی تابانی, سیاہی دانے پوشیدہ جمال حق کی تابانی, صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ایمانی, صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور ایمانی, سلطان جہاں کے قلب میں تھا بغور پنہانی, وہ سلطان جہاں کے قلب میں تھا بغور پنہانی, مقام ابدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی, مقام ابدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی, وہ سلطان جہاں کے قلب میں تھا مغرور پنہانی, وہ سلطان جہاں کے قلب میں تھا مغرور پنہانی, مقام ابدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی, مقام ابدیت کے ساتھ تھی ان کی جہانبانی, خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابانے, خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابانے, وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی, وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی.
بعض الفاظ اس میں مشکل ہے,
سمجھ میں نہیں آتے.
سیاہ دیدہ سے مراد آنکھیں ہیں, انسان کی آنکھ میں جو سیاہ پتلی ہوتی ہے جس سے اصل میں نظر آتا ہے انسان کو, تو سیاہ دیدہ میں کیا پوشیدہ ہے؟
جمال
حق کی تابانی, اللہ رب العزت کا جمال اس میں پوشیدہ ہے, یعنی اللہ رب العزت سیاہ دیدہ ہے, یہ تو سیاہ نظر بھی اسی سے آتا ہے, لیکن اس میں جو چمک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور ایمانی کی, ایمان لانے کی ایک چمک ہوتی ہے, بعض آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ مردہ بعض آنکھیں ایسی ہوتی ہیں جیسے مردوں کی آنکھیں, اور بعض آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں چمک ہوتی ہے خاص, کہ نور ایمان کی جو چمک ہے وہ خاص ہے, اور اسی طرح سے انہوں نے جن آنکھوں کو دیکھا ہوا تھا تو وہ خدا دیدہ آنکھیں تھیں, یعنی اللہ کو جن آنکھوں نے دیکھا, مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اقدس ہے. تو دنیا کا آج کوئی کتنا ہی بڑا ربانی اپنے آپ کو کہلائے یا ہو آپ کہتن, لیکن خدا دیدہ کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھ سکتے. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے خدا دیدہ کو دیکھا ہوا تھا, یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی, اسی لیے صحابہ کہلاتے ہیں. آج کوئی کتنا ہی بڑا قطب ہو, غوث ہو اور ربانی ہو, لیکن وہ ادنا صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے کہ ہماری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کو دیکھنے سے محروم ہیں, اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے ساتھ حالت ایمان میں دیکھا, اس لیے ان کا معاملہ نرالا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان کے صدقے سے جمال حق کی تابانی عطا فرمائے.
خدا دیدہ نظر کو چون کے دیکھا تھا صحابہ نے, وہ ایمان آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتے تھے صحابہ کرام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ تجلی گاہ حق تھے، اللہ تعالی کی تجلی کا محل تھے، اور آپ کی روح چونکہ اس سے منور تھی، پر نور تھی، تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی، یعنی آپ کے بلا واسطہ شاگرد تھے، آپ کے پاس آتے تھے تو معراج روحانی عطا ہوتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے معراج ہوئی کہ اللہ کے دیدار کے لیے چلے گئے، لیکن ہم تو وہاں نہیں جا سکتے، لیکن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر کے وہ معراج روحانی اللہ نے ہمیں عطا فرما دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج تھی وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ تھی، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے معراج روحانی جو ہے وہ عطا ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کر آپ کے طریقوں پر عمل کر کے کوئی بھی شخص معراج روحانی حاصل کر سکتا ہے، یعنی وہ ترقی، وہ عروج، وہ بلندی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اپنے پاس بلا کر، اس کا کچھ حصہ ہم اعمال صالحہ انجام دے کر حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیں بھی یعنی ہمارے ایمان میں وہ ترقی ہو سکتی ہے کہ جو ایک مومن کے شایع نشان.
تجلی گاہ جو جاتی اس کی روح منور سے ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی، ہر ایک مومن کو ہوتی تھی عطا معراج روحانی. مبارک ان کی آنکھوں کو جن آنکھوں نے دیکھے تھے، مبارک ان کی آنکھوں کو جن آنکھوں نے دیکھے تھے، علی کے چہرے انور پہ جلوہ ربانی، علی کے چہرے انور پہ جلوہ ربانی. مبارک ان کی آنکھوں کو جن آنکھوں نے دیکھے تھے، نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ربانی. جنہوں نے آبرو بھی جان بھی دے دی، جنہوں نے
احسان کی کیفیت، کیف احسانی سے مراد آدمی کا ایسے طرح سے عبادت کرنا ہے کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے. کیفیت احسان کیا ہے؟ کہ آدمی اس طرح سے عبادت کرے کہ گویا اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو یہ یقین رکھے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اب جب کوئی آدمی عبادت اس طرح سے انجام دے گا کہ اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے ہیں تو کیسی نماز پڑھے گا؟ پھر وہ اگر یہ پتا ہو کہ میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے، یا میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہے، یا میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کیسے نماز پڑھے گا؟ کیسے ہی شرارتی بچہ ہو ایسے جنید بغدادی بن کے نماز پڑھے گا؟ کہیں نہ ادھر دیکھے گا نہ ادھر. تو اگر کسی بندے کو یہ کیفیت اور یہ کیف حاصل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس کی نماز کیسی ہو جائے؟ تو یہ کیفیت احسانی جو ہے صحابہ کرام کو حاصل کی, وہ اپنے تمام امور میں, صرف نمازی میں نہیں. اور یہاں یہ بات تو خوب سمجھ لینی چاہیے, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کیفیت احسانی جو ہے وہ صرف نماز میں مطلوب ہے, اس لیے کہ عبادت کا لفظ آتا ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو سکے تو فی نہ ہو یار, تو بے شک وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے, یہ تصور پیدا کرو. تو ان تعبد اللہ کا ہے, تو جب تعبد کا مطلب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ صاحب تو عبادت میں ہے. یاد رکھیے کہ عبادت صرف نماز روزے تک نہیں ہے. لوگوں نے اس مفہوم کو بہت محدود سمجھ لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی عبادت کر لی, روزہ رکھ لیا عبادت کر لی, زکات دے دی عبادت ہو گئی, حج کر لیا عمرہ کر لیا عبادت ہو گئی, باقی جب مال و دولت کا معاملہ آتا ہے, کسی کو لین دین کا معاملہ ہے, وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہے, تجارت کا معاملہ ہے, آپس کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے, اس میں وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو اور دوسرا معاملہ ہے, اس کو عبادت نہیں سمجھتے. حالانکہ ایک مسلمان جب تجارت کرتا ہے تو اس تجارت بھی عبادت ہے, اس کی سارے معاملات اس کے وہ عبادت میں داخل ہیں. ایک صاحب حضرت ڈاکٹر بھائی صاحب کے پاس تشریف لایا کرتے تھے, ایک دن آ کر کہا کہ حضرت الحمدللہ مجھے کیفیت احسانی جو ہے وہ حاصل ہوئی. آپ نے فرمایا کہ صرف نماز میں بھی یا بیوی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی؟ کہا کہ حضرت یہ تو صرف عبادت میں آیا, بیوی کے ساتھ معاملہ کرنا کون سی عبادت ہوئی؟ کہا کہ یہ ہے وہ غلط فہمی, کہ آج بیوی کے ساتھ معاملہ جب کر رہے ہیں ہم تو کیفیت احسانی ختم. پھر اس کے بعد جو جنید بغدادی تھے وہ پتہ نہیں جنید شیطانی بن جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو میرے عزیز بھائی کیفیت احسانی صرف نمازی میں مطلوب نہیں ہے, بلکہ آدمی اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, والدین کے ساتھ معاملہ کرتا ہے, ہر معاملے میں دیکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بیوی کے ساتھ زیادتی کروں گا تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے, بیوی شوہر کے ساتھ زیادتی کرے گی تو یہ معاملہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے دونوں کو کیفیت احسانی تب حاصل ہوگی کہ دونوں کے دونوں اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام بھی کریں, ایک دوسرے کا حق ادا کریں, تو سمجھا جائے گا کیفیت احسانی ہے. آدمی کے دل پر بعض اوقات آرے چل رہے ہوتے ہیں, جی چاہتا ہے کہ جواب دے دے, غصے میں جی جاتا ہے کہ ہاتھ مار دے, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, زیادتی نہ ہو جائے گی. بس جب آدمی یہاں آ کے رک جائے گا کیفیت احسانی حاصل ہوگی. سب عبادت میں داخل, اس لیے صرف نماز کی حد تک مت سمجھیے, گھر کے معاملات ہیں جو بھی ہیں سب اس میں داخل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت احسانی مطلوب ہے, ہر ہر مقام پر عطا فرمائے. دو دوست ہیں, قرض لے رہے ہیں دوسرے سے, کسی سے معاملہ کر رہے ہیں, کسی سے گاڑی خرید رہے ہیں, کسی کو گاڑی بیچ رہے ہیں, یہ سب میں کیفیت ہو کہ بھی ہم جھوٹ نہ بولیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری ساری ڈیلنگ کو, سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. جب ہم اس نظریے سے کام کریں گے ان شاء اللہ پھر ہر ہر معاملے میں کیفیت احسانی. تو حضرت نے اس سے پوچھا کہ کیا بیوی سے جب معاملہ کرتے ہو تو اس وقت بھی کیفیت احسانی ہے صرف نماز میں؟ کہا کہ حضرت صرف نماز میں حاصل ہوگی. فرمایا کہ بھائی یہ کیفیت احسانی لے, ہر چیز میں مطلوب ہے یہ, بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائے. تو اس شعر کو آپ سنیے دوبارہ کہ صحابہ کرام کو یہ کیفیت احسانی جو ہے حاصل تھی ہم کو, جب معاملہ کرتے تھے تو ان کے سامنے یہ ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
جنوں نے مال و زر کی آبرو بھی جان بھی دیتی, جنوں نے مال و زر کی آبرو بھی جان بھی دیتی, کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیسے ہے ساری, کوئی جانے گا کیا
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب آپ پہرا دے رہے تھے, آپ نے ایک ماں اور بیٹی کی آپس کی گفتگو سنی کہ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, تو اس نے کہا کہ اماں میں ایسا نہیں کر سکتی, امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی شخص بدیانتی نہ کرے، کھوٹ نہ کرے، غش نہ کرے، یہ تو غلط ہے. اس نے کہا کہ ماں نے کہا کہ امیر المومنین دیکھ تو نہیں رہے. کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ہے کیفیت احسان جو ایک بچی کو حاصل تھی. اور باقی روایت میں نے پڑھا، اس سب میں پورے طور پر ذہن میں نہیں ہے، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کو پھر اپنے پاس بلایا اور بعد میں اپنے یہاں شادی بھی کر دی تھی اس کی، اور اسی سے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. مائیں جب حلال رزق کھاتی ہیں اور عبادات انجام دیتی ہیں، ان کے جو اولادیں ہوتی ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، اس میں بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور حرام کھا کر جسم کی اگر نمو ہوگی ہماری اور نشو نما ہوگی، تو ایسی صورت میں جو اولاد ہوگی وہ بھی ایسی ہوگی. اس لیے وہ ان چیزوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں نہ جائے. آج بہت کم اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ورنہ یہ کہ بھائی مال ہے جیسا بھی آتا ہے آ جائے. حلال و حرام کی وہ قید ہمارے یہاں رہی نہیں، اور اس سے زمانے کی نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کے چکر میں نہیں پڑیں گے. کمیاں چھوڑو، کس چکر میں پڑا ہوں، پیسہ آنا چاہیے بس. تو آج وہ زمانہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے.
جنہوں نے مال و زر دی، آبرو بھی جان بھی دے دی. جنہوں نے مال و زر دی، آبرو بھی جان بھی دے دی. کوئی جانے نہ کیا ان کا مقام کیف احسانی، کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی. ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شہدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شہدائی. دیوانے تھے لیکن خاک باقی ان کی برزانی، دیوانے تھے لیکن خاک باقی ان کی برزانی. ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا شہدائی، ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا شہدائی. وہ دیوانے تھے لیکن خاک باقی ان کی برزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک باقی ان کی برزانی.
صحابہ کرام سے زیادہ عشق و محبت کون کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے صحابی تھے. حتیٰ کہ ایک سفر میں آپ ہر اس مقام پر گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رہے تھے. حتیٰ کہ ایک مقام پر حاجت انہیں نہیں تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ یہاں بیٹھے تھے، تو وہاں جا کر وہ بھی اسی طرح سے بیٹھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. یہ عشق و محبت کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ایک ایک ادا پر آدمی مرتا ملتا ہے. اگر ہمیں واقعاً صحابہ کرام سے عشق و محبت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوے دار ہیں خالی، لیکن دعوے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جب وقت آتا تو سب سے پہلے ٹویٹ دکھا دیتے ہیں. وقت کب آتا ہے؟ انسان کو شادی بیاہ دیگر امور کے مقام پر استقامت ہو دین پر اور ڈٹ جائے کہ بھائی ہم نے خلاف سنت کام نہیں کرنا، کوئی راضی ہو نہ ہو ایک کو راضی رکھنا ہے بس. وہ راضی ہو گیا ساری دنیا راضی ہم سے انشاءاللہ، اور اگر وہ ناراض ہے تو تمہاری رضا مندی لے کے کیا کرے گی؟ ساری دنیا ہم سے راضی ہو لیکن اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو تو بتائیے اس رضا مندی کا کیا اعتبار ہے؟ یہ بخشوا تو نہیں دیں گے، کوئی قبر میں آ کے عذاب تو ہمارا نہیں ہٹا دے گا. کسی کو عذاب ہو رہا ہوگا تو کیا اس کا عزیز بیٹا بیوی ماں جو اس پر جان چھڑکتی ہے آ کے ہٹا دے گا؟ عذاب ہٹا دے گا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لہٰذا اس ذات کو راضی کرو جو ہر عذاب کو ہٹانے پر بھی قادر ہے اور جس کی رضامندی سے سارے کام ہمارے آسان ہو جائے گی. اس سے صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. ایک صحابی کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے لقمہ گر گیا، انہوں نے اس کو اٹھایا، صاف کیا اور کھا لیا. برابر میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کو ٹھوکا دیا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ بڑا ندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں. ہمیں حکم یہی ہے کہ رزق کی توہین نہ کی جائے، بلکہ اگر گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لیا. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے دل میں سب سے بڑی چیز جو تھی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہمیں حاصل ہو جائے، آپ کی پیروی ہم کر لیں. آج ہماری نظروں میں سبھی کا ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ اور رسول کا خیال نہیں رکھتے. وہ زمانے میں بلد ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر، اور ہم زمانے میں ذلیل ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر. یہ طریقے جب تک ہم میں نہیں آئیں گے اس وقت تک ہمیں وہ عروج حاصل نہیں ہو سکتا جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، لیکن بلی کو چھچڑوں کے خواب آتے ہیں. حقیقت ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں نہیں صحیح طور پر. تو صحابہ کرام کا یہ تو وہ دیوانے تو تھے بظاہر، لوگ انہیں پاگل ہی. اب اس زمانے میں اگر ایسے لوگ ہوں، اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں پاگل آدمی. ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس زمانے میں صحابہ کرام ہوتے تو وہ یا تو لوگ انہیں پاگل اور دیوانہ کہتے، یا پھر وہ کہتے کہ لوگ سب کافی مسلمان ہیں جو معاملات ہمارے. اس لیے عقل مند وہ تھے، اللہ نے ان کو ان کی جو مٹی تھی جس مٹی سے وہ بنے تھے اس مٹی میں دیوانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تھی، لیکن ویسے وہ سب سے زیادہ فرزانہ تھا. فرزانہ عقل مند کو کہتے ہیں، فرزانہ فرزانگی عقل مندی کو کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں دیوانگی آتا ہے. لیکن ظاہری طور پر جو دیوانے ہیں حقیقت میں وہی فرزانے وہی عقل مند. تو بعض اوقات کسی کی محبت میں آدمی دیوانہ ہوتا ہے تو وہ دیوانی کی اصل میں عقل مندی ہوتی ہے، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے.
ہمیشہ ہر سہابینا اس سنت کا تھا شہدائی، ہمیشہ ہر سہابینا اس سنت کا تھا شہدائی، وہ دیوانے دلے دل خاک باقی ان کی برزائی، وہ دیوانے دلے برسانی. یہ جیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ جیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شکر بانوں کو بخش جس نے آتا پے جہانی، شکر بانوں کو بخش جس نے آتا پے جہانی. یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، یہ کیسا معجزہ تھا دوست و شان رسالت کا، شکر بانوں کو بخش جس نے آداب جہانی، شکر بانوں کو بخش جس نے آداب جہانی.
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں اونٹ چرایا کرتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، جب امیر المومنین بن گئے تو کبھی اس مقام پر گزرتے تھے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ قسم خدا کی یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے، اور آپ کا فیض ہے کہ ہم آج جو ہیں وہ مسلمانوں کے امیر کہلا رہے ہیں، ورنہ ہم تو اونٹ چرایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ کر جہاں بانی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور ان کو پوری دنیا کے امور چلانے کی صلاحیت عطا فرمائی. 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت میں داخل تھا. اور یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یعنی محدثین لکھتے ہیں کہ اگر 10 سال اور رہ جاتے سیدنا عمر فاروق تو پوری دنیا پر ان کی حکمرانی ہوتی. معمولی لوگ نہیں تھے. بات کیا تھی کہ نہ روم مئو اینا سے ڈرے چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے. بات کیا تھی کہ نہ روم مئو اینا سے ڈرے چند بے تربیت اونٹوں کو چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا. جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. اللہ رب العزت نے وہ عروج عطا فرمایا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے چمٹنے کی وجہ سے, آپ کے طریقوں پر چلنے کی وجہ سے. میں سچ کہتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم سب مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کر لیں, ایک تو یہ کہ جتنے کافر ہیں یہی مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج چونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں, نام کے ہیں عبدالسلام نام ہے لیکن سلام کی کہیں ہمارے نظر ہی نہیں آتی, تو خالی اسلام الدین نام رکھنے سے تو آدمی مسلمان نہیں ہوتا. تو اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں, کردار کے غازی بن جائیں, گفتار کے نہ بنیں, ہم تو گفتار کے ہیں آج کل, لیکن کردار کے اگر بن جائیں تو واقعتا لوگ ہمیں دیکھ کے مسلمان ہو جائیں. آج غیر مسلموں کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کہیں دنیا میں کہیں اسلام کی حکمرانی ہے ایسے ہی کو مثال پیش کر سکتے ہیں؟ ہم پیش نہیں کر سکتے. دنیا میں اتنی حکومتیں مسلمانوں کی ہیں لیکن کوئی ماڈل نہیں ہے اسلام کا. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب یہاں اسلامی حکومت ہے. کاش کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں یہ دورہ بتا سکتا.
یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا, یہ کیسا معجزہ تھا دوستو شان رسالت کا, شکر بانو خوش جس نے آتا بے جہاں بانی, شکر بانو جس نے آتا میں خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, شہادت اس پر ہے بد آیا شہادت اس حقیقت پر ہے بد آیا
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. آیت قرآنی کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو یہ بہت بڑی شہادت ہے, بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ نے جو انہیں عطا فرما دی. تمام صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اب جس کو یہ تمغہ مل چکا ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کا پروانہ مل گیا ہو, کہ کیا غم ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے صدقے سے ہمیں بھی عطا فرما.
خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی, شہادت اس حقیقت پر ہے بد آیا دے قرآنی, شہادت اس حقیقت پر ہے بد آیا دے قرآنی, بھلا غیر صحابی پاس گے گا مر تمام کا, بھلا غیر صحابی پاس کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، بھلا غیر صحابی پاس کے گا مرتبہ ان کا، کہ ہے منصوص ان پر رحمت حق فضل رحمانی، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، صحابہ کی محبت کو بھی ہم ایمان سمجھتے ہیں، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، کہ ان کے دم سے امت کو ملی تعلیم قرآنی، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمان، جو اختر دے رہی موجزہ تھا دوستوں شان رسالت کا، شکر بانوں کو بخش جس نے آداب جہانی، شکر بانوں کو بخش جس نے آداب جہانی،
ماشاء اللہ ایمان تازہ ہو گیا، صحابہ کرام کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، اگر صحابہ کی محبت ہم دل سے نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، ہمارے صحیح آبا و اجداد اسلاف جن کے کارناموں پر اگر کوئی ہم فخر کر سکتے ہیں تو وہی، اس لیے ان کی محبت کا ہم حکم بھی ہے، اور قرآن مجید میں ان کے ایمان کو حجت بتایا گیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کہاں آمن الناس، جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے، تو کون ایمان لائے دوستو؟ صحابہ کرام، اس سے پتا چلا کہ ایمان بھی ایسا لانا چاہیے جیسے صحابہ ایمان لائے، اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب کہا جاتا ہے کن سے؟ کافروں سے، کہ آمِنُوا ایمان لاؤ، کہاں آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام، تو کہتے ہیں قالوا نؤمن کما آمن الصحابہ، کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے خود دوائی دی، اللہ ان ہوں ہمر صبح، یہ خود بیوقوف ہے، بلا قلعہ عالم، لیکن انہیں پتہ نہیں، اس سے پتہ چلا کہ کسی کو بیوقوف کہہ دینے سے بیوقوف نہیں بن جاتا، کوئی کسی کو کہہ دے کہ صاحب یہ انتہا پسند ہے، انتہا پسند اس سے نہیں بنتا، اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کوئی شخص انتہا پسند بن سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اعتدال کی تعلیم تو کہیں ہے ہی نہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر لگا دیا، دین کی بات سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی، پھر عزیزو اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرو اس پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ بلا شبہ آج زمانہ وہ ہے کہ ساری رونقیں چھوڑ کر بازاروں کی رونقیں اور لشپش دنیا چھوڑ کر ایک کمرے میں آ کر بیٹھ جانا، اللہ رسول کی بات سننا، جو ان سے محبت کرتے تھے ان کی بات سننا، تو یہ سوائے اللہ کی توفیق کے اور نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کی شکر کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اہل حق سے وابستہ رکھے، اور ہمیشہ دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اہل حق سے وابستہ رکھے، جو حق پر ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، صحیح طور پر ان کی محبت بھی عطا فرما اور ان کے ساتھ ہمارا حشر بھی فرما. اور سب سے زیادہ محبت کے مستحق جن کے لیے دل میں ہمارے جذبات ہونے چاہیے وہ صحابہ کرام ہی ہیں. اور اس زمانے میں خاص طور پر جبکہ بہت سے لوگ صحابہ کرام کو جو ہے پورے پورا بھلا بھی کہتے ہیں، تو اگر سے چاند پر تھوکنے سے چاند خراب نہیں ہوتا، تھوک تو خود تھوکنے والے پر آتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کے درجوں میں اور مرتبے میں کمی کر دینے سے کوئی کمی اور نہیں واقع ہوتی. جو کہہ رہا ہے وہ اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے. اس لیے صحابہ کرام تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو رضا اور رضوان کا پیغام دے دیا اور پروانہ جاری کر دیا، اب کسی کے برا کہنے سے وہ برے نہیں بن سکے. بس ایک بات جو میں آج کہنا چاہتا تھا صحابہ کرام کے حوالے سے کہہ دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 دوزخ میں جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا ہے جس کو ناجی کہتے ہیں، نجات پانے والا، وہ کون ہے؟ آپ نے ایک ہی پتہ ہمیں بتا دیا تھا کہ ان کے طریقوں پر چلنا، اور وہ ہے صحابہ کرام. ماں انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر، بس وہ نجات پانے والا. اسی کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. ماں انا علیہ سے مراد ہے حضور کی سنت، جو میرے طریقوں پر ہے تو یہ ہوں گے سنت، اور واصحابی یہ ہوں گے جماعت. اسی کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت. عام طور پر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا میں اہل سنت جماعت کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا ہم سنیں، وہ عام طور پر لوگ سمجھتے واقعی ہم سن ہیں اس لیے سنتی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ سن ہو چکے، ورنہ اصل تو سنت سے سننی ہے کہ سنت پر چلنے والا. اہل سنت والجماعت یعنی جو سنت پر چلنے والے ہیں اور جو صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ مطلب ہے اہل سنت والجماعت کا. اب جو شب کچھ کرنے والا ہو، اب تو اپنا نام رکھ لے اور نہ چلے اہل سنت طریقے پر، نہ چلے صحابہ کرام کے طریقے پر، تو اہل سنت نہیں ہو سکتا، اہل سلطن ہے، فرق ہو جاتا ہے. اہل سنت والجماعت تو وہی ہوگا جو آپ کے طریقوں پر چلے گا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ماں انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقوں پر ہو، وہ ہے نجات پانے والا. اب ہم دیکھ لیں محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کیا کرتے تھے، ہم وہی کر لیں. بات کو تو لانا ہے نا مقام پر. محرم کا مہینہ چل رہا ہے، صحابہ کرام محرم میں کیا کرتے تھے بھائی؟ اگر کہیں کسی جب کلاس جماعت میں کسی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ آپ جلوس نکالتے تو ہم بھی نکالیں گے. اگر کہیں لکھا ہو کہ آپ تازیے بناتے تو ہم بھی تازیے بنائیں گے. اگر کسی صحابی نے آپ دیکھ چڑھائی ہو کھچڑے کی حلیم کی، ہم بھی بنائیں گے. اگر آپ نے صحابہ نے جو ہے وہ شربت بانٹے ہوں محرم میں، ہم بھی بانٹیں گے. لیکن اگر نہیں کیا تو ہمارے لیے دین نہیں. مختصر سی بات کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ دین نہیں بن سکتا ہمارے لیے جب تک کہ صحابہ کرام نہ کریں. کیونکہ آپ نے ایک پتا دیا ہے، جو میرے طریقے پر ہو یا میرے صحابہ کے طریقوں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رخصت ہو گئے، آپ نے بھی نہیں کی یہ کام. پھر آپ کی جماعت رہی صحابہ، انہوں نے بھی نہیں کی یہ کام. تو پھر جب نہ صحابی نے کیے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، ہمارے لیے سنت کیسے ہو جائیں گی؟ نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن کھچڑا نہ پکائے نہ کھائے کہتے ہیں وہ آپ عجیب بات. کھچڑا نہ کھائے تو ہوتا کیا ہے ایسے کھچڑوں کا انجام؟ ہمارے صاحب کے سامنے رہا کرتے سرا صاحب، نام بھی بتا دوں، انتقال ہو گیا. تو چونکہ لوگ چندے کر کر کے کھچڑے پکاتے ہیں، گھر گھر سے جناب چندے کرتے ہیں، اس کے بعد دیگ چڑھاتے ہیں اور اس میں بڈھے بھی ہوتے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بڑا دیگڑا میں لے کے آؤں، ایک بڑی پتیلی بھر کے. تو اس صاحب سے وہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ لاؤ بھائی پیسے ہم نے بھی دیے اس لیے دو ہمیں بھی. میں کہا بھی رک جائیں، لڑائی ہو گئی کہ رک کیسے جائیں دو. تو جب اس نے نہیں دیا تو اس نے جلدی سے خود ہی اپنا جو پتیلا تھا وہ اندر ڈالا دیکھ کے اور بھر کے نکال دیا، کہتے لے میں نے لے لیا. سامنے جو بیٹھا تھا اس نے کہا بھی میں واپس لیتا ہوں، وہ پکڑا واپس کر دیا. تو یہ صاحب تھے غصے میں آئے، انہوں نے تھوک دیا، لو اب کھاؤ اس کو. مسجد کے ایک نمازی ریت کے بعد ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. یہ واقعہ بالکل سچا ہے. تو یہ حالات ہوتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ سندر سے تھا بھائی سارے سال کھاؤ، منع تو ہے نہیں. جو چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں وہ کوئی ایسی چیزیں تو نہیں کہ ناپاک ہوں. لیکن رسم کے طور پر اور اس کو دین بنا لینا ابھی سمجھنا کہ صاحب اس کا ثواب ہے، ساری ساری رات حلیم بھول رہے بیٹھے ہوئے چھوڑ کر اور ڈیک چل رہے ہیں، ماتم ہو رہے ہیں اور جناب اس کی دھن پر جو ہے وہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے جناب نماز ایک نہیں پڑھنی ہے پانی پلا رہے ہیں، ویسے تو جو ہے وہ پانی پلانا دور کی بات ہے، آدمی کی حلق سے پانی بھی نکال لیں، آج کل معاملہ تو یہی ہے. ذرا سا بیچارہ اگر اس کی چیز ہے آپ کو چیز ہے وہ منع کر رہا ہے تو اسی وقت مان لے کر گیا. ہمارے ایک ساتھی یہاں پر آیا کرتے تھے، بیچارے وہاں پہ چلے گئے تھے، ابھی ان سے کسی نے موبائل چھیننے کی کوشش کی، انہوں نے تھوڑی سی مزاحمت کی صبر سے ان کو مارا، دو دن غالب انہوں بیچارے بے ہوشی کے عالم میں رہے، اب جانتے ہیں ہوش ہے اللہ تعالیٰ اس معاف فرمائے. ہمارے ہاں تو حال یہ. تو بہرحال بھائی دین نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تک کے طریقوں پر چلنے کا. ہم جو کام بھی کریں سب سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں کہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا. اگر آپ نے اور آپ کی جماعت نے کیا ہے سر آپ کو، لیکن نہ آپ نے کیا نہ صحابہ نے کیا، ان کاموں کو بھی اختیار کرنا مناسب نہیں، یعنی ان کو دین سمجھنا مناسب نہیں. یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، بعض لوگ غلط فہمی میں اختیار کرتے ہیں کہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو چشمہ بھی نہیں تھا، اس زمانے میں کسی نے چشمہ لگا رکھا ہے، یہ تو بدعت ہوگی. اور آپ بھی نہیں تھے صاحب اس زمانے میں، اب آپ پیدا ہو گئے تو آپ بھی تو بدعت ہو، سبھی چیزیں بدعت ہیں. بات یہ ہے کہ دلیل تو کافروں کے پاس بھی ہوتی ہے، بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں. اور صاحب یہ پنکھے نہیں تھے اس زمانے میں تو اس زمانے میں پنکھے تو بدعت ہو گئے، مدرسے نہیں تھے مدرسے بن گئے تو بدعت ہو گئے. اصل میں یہ سب جہالت کی پیداوار ہے. یہ بات عربی زبان ہماری ایسی ہے کہ ایک حرف سے جو ہے نا، جیسے محرم اور مجرم ایک نقطہ ہے نا، محرم اور مجرم، اگر نقطہ لگا دیں گے مجرم بن جائے گا، نقطہ ہٹا دیں گے محرم بن جائے گا. اسی طریقے سے یہاں کا معاملہ بھی ہے، ایک ہوتا ہے للدین ایک ہوتا ہے فلدین، دونوں میں فرق ہے. اگر دین کی بقا کسی کام پر منحصر ہے، جیسے کہ مدارس مساجد ہیں، بے شک آپ فصلوں کے زمانے میں اس طور پر نہیں تھے، لیکن چونکہ دین سیکھنے سکھانے کا مرکز تو تھا نا، اصحاب صفہ کا ایک چبوترا تھا تو صحیح نا، میرا چاہے وہ ایک چبوترا تھا جس پر صحابہ کرام آتے تھے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو چونکہ اس زمانے میں بہت زیادہ اسباب نہیں تھے اس لیے ایک ہی چبوترے سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر مدارس قائم کر دیے، تو اصل ماں تو وہ بھی صفہ اور اس کے بچے ہی مدارس میں صحابہ کرام، اس لیے بدعت تو یہ بھی نہیں. لیکن چونکہ دین کے باقی رہنے کے لیے کوئی جگہ تو ایسی ہونی چاہیے جہاں کوئی دین سکھائے، یہ مدارس ایسی مقامات ہیں جہاں پر انسان سیکھتا ہے قرآن سنت، اس لیے بدعت یہ بھی نہیں. لیکن یہ ہے چونکہ دین دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو کی بقا کے لیے، اس لیے یہ کوئی حرج نہیں. اور ایک ہوتا ہے فی دین کہ دین میں کوئی چیز ایجاد کر دینا، وہ غلط ہے. دین میں کوئی چیز ایجاد کر دینا، نماز سے پہلے جناب صلاۃ السلام پڑھ رہے ہیں، بعد میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اس میں اس سے اگر نہیں پڑے گا تو اس سے کون سا دین نیچے آ جائے گا؟ یہ دین کی بقا تو اس پر مناسب نہیں ہے نا. دین کی بقا تو اس پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان دیتے تھے آپ کے صحابہ کرام حضرت بلال، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس زمانے میں اذان کیسے ہوتی تھی. اس سے پہلے اگر کوئی پڑھتا تھا بعد میں پڑھتا تھا تب تو ہماری بھی ضروری، لیکن اگر ان کی اذان اگر اس کے بغیر ہو جاتی تھی تو ہماری کیوں نہیں ہوگی بھائی. جب جیسے لوگ مرتے ہیں، مرنے کے بعد کیونکہ جو کام اس زمانے میں ہوتے تھے اس زمانے میں بھی ہو رہے ہیں، تو جو مرنے کے وقت انہوں نے کیا وہ ہمیں کرنا چاہیے. اب جو ایڈمیشن ہم کر رہے ہیں مرنے کے ساتھ کسی کے، جو کام بھی کر رہے ہیں، جیجا کر رہے ہیں، چالیس نو کر رہا ہے، جانے کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگوں کو جمع ہو رہے ہیں اور جناب پورا مجمع آتا ہے، کھا کے جاتا باقا جیسا لگتا ہے کہ ان کا شادی بیاہ کی تقریب ہے تین دن. امیر صاحب کا ہمارے محلے میں انتقال ہو بچار ہوگا، حالانکہ ان کی موت تو بڑی اچھی ہوئی، اللہ نے حج پہ بلایا، مکہ مکرمہ میں انتقال ہو گیا، تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں. لیکن ایک رسم ہم نے قائم کر رکھی، شراب کھانا پینا یہ وہ سارے وہ غیر اسلامی کام، اور ان کو ہم اسلامی سمجھتے ہیں تو اسلامی نہیں. تو میرا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مرتے اس زمانے میں بھی تھے لوگ، یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں مرنے شروع ہوئے، اس زمانے میں مرتے نہیں، اور کوئی لمبی عمریں بھی نہیں ہوتی تھی. آپ سسل میں بہت 63 سال کی عمر، اس لیے کوئی لمبی عمریں بھی نہیں ہوتی. اس لیے آپ سسل کے زمانے میں جب لوگ مرتے تھے اس وقت کیا کرتے تھے آپ صاحب کام، وہ ہمیں کرنا چاہیے. اب جو اوپر کے آگے پیچھے کی چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے، یہ ہے دین میں ایڈیشن، یہ ہے دین میں زیادتی، یہ لدین نہیں ہے بلکہ فی دین ہے. تو جو زیادتی جو غلط کام پھر دین ہو دین میں ایڈیشن ہو وہ ناجائز ہو، لیکن جو چیز دین کی بقا کے لیے ہو وہ دین کہلاتا ہے، نام لگا دو تو دین کی نام فائدے کے لیے اور نفع کے لیے ہوتا ہے، دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو نفع پہنچانے کے لیے، یہ ہے دین. اور پھر دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دین میں ہم نہیں ایجاد کر لیں اس کی ضرورت نہیں لیکن ایجاد کر لیں. اس لیے بس اتنا دو حرف کی بات ہے، ہماری پیدائش کیونکہ کوئی دین نہیں، ہم وہ دین ہم تو خود پابند ہونا چاہیے ہمیں دین کا، اس لیے کوئی شب کہ صاحب آپ نہیں تھے بدعت ہوگی تو اس لیے ان کی بیوقوفی پر دلالت کرتی ہے بات. یا چشمہ نہیں تھا تو چشمہ کیا دین ہے؟ بیوقوفی کی بات ہے نا کہ چشمے کو کوئی گئے. یا ہوائی جہاز نہیں تھے، اب اس زمانے میں ہوائی جہاز سفر کر رہے ہیں تو ہوائی جہاز کو دین ہوگی؟ اور قرآن مجید نے اس کا تو ہمیں بتا دیا ہوا ہے، ہم لوگوں کو مارا تعلق ہوں اللہ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بھائی ہم لوگوں کو مانا تعلق ہوں اللہ وہ چیزیں پیدا کرے گا ابھی کہ جس کا تمہیں علم بھی نہیں. اس زمانے میں ہوائی جہاز کا کچھ سوچ سکتا؟ ہوائی جہاز تو دور کی بات ہے، صرف پہیا ہی جہاز ہے، اور پہیے کی موجود کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے پہیا ایجاد کیا، انہوں نے بنایا سب سے پہلے پہیے لکڑی میں، اور یہی بنیاد ہے. ہوائی جہاز ہو تو پہیے کی ضرورت، کار ہے تو پہیے کی ضرورت، بنیادی چیز. اور کشتی ایجاد ہے کس کی؟ نوح علیہ السلام، انہوں نے بنائی اتنی بڑی کشتی. تو سب انبیاء علیہ السلام دونوں بنیادی چیزیں ہیں، کشتی میں پانی میں چلنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے، اور زمین پر چلنے کے لیے پہیے کی ضرورت ہے. اب چاہے وہ ہوائی جہاز ہے اڑ رہا ہے بے شک، لیکن پہیے پر چل کر ہی تو اڑا ہے، اور اترے گا بھی تو ایسے ہی پہیے کے بغیر کام نہیں. تو بنیادی ایجادات تو انبیاء علیہ السلام کی ہیں، اب اس کے بعد اس کی ترقی یافتہ شکل ہمارے سامنے آتی جا رہی ہے. بنیاد وہی ہے کہ پہیا سر اپنی جگہ پہ ٹھہرا ہو، اور اس کے اندر بھی جتنی ترقی بھی انسان کر لے. تو بہرحال ہمیں دیکھنا ہی چاہیے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہم کریں. اس زمانے میں رسومات بے انتہا ہیں، ایسے لوگوں کی مجلسوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارا دین خراب ہوتا ہو. اور اسی طرح سے تعزیہ داری، تعزیہ بنانا، ان کے پاس جانا، ان پر چڑھاوے چڑھانا، یا گھوڑوں کے نیچے سے اپنے بچوں کو نکالنا، اور یہ سمجھنا کہ صاحب بڑھائیے اس سے میرا بچہ زندہ ہو جائے گا. دیکھیں بات یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی گھوڑے کے نیچے سے گزارے اور اس کا بچہ نہ مرے، تو آزمائش اور امتحان بھی تو ہوتی ہے نا کوئی چیز. تو کفار جو ہیں وہ ہندوؤں سے، ہندو جو بتوں سے مانگتے ہیں، ان کو اللہ کے بیٹے بھی دیتا ہے، تو ان کا عقیدہ پھر تو صحیح ہو گیا کہ وہ ہندو بت بچے دے رہے ہیں. آدمی جس سے اپنا عقیدہ وابستہ کر لے گا ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا، لیکن ہمارا ایک عقیدہ بن جاتا ہے کہ صاحب فلاں جگہ گئے تھے وہاں یہ ہو گیا. آج کل آپ پڑھ رہے ہیں جھوٹے عاملوں کے جس سے کیسے کیسے تباہوں خود سے ہوتے ہیں، تو وہاں سب یہی ہے کیا کچھ وہ منگاتے ہیں، کپڑے لاؤ، یہ لاؤ، وہ کرو. لوگ جو ہے اتنا پیسے بھی دیتے ہیں، عزتیں بھی لٹواتے ہیں اپنی، اور جان سے بھی جاتے ہیں پاس. اس لیے دین کے سچے خادموں کے پاس آئیں، ان کے ساتھ جڑیں، ان سے دین کی بات پوچھیں، اس کے مطابق عمل کریں، ورنہ بھائی 99% تو یہاں پر دھوکے ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق پر چلنے والا بنائے، اور جتنی بھی رسومات ہیں ان سے بچیں. شربت کسی نے پینا ہو محرم گزرے خوب پیے، اب اس رسم کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت حسین تو پیاسے جان دیتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ شربت کے جگ چلاتے ہیں. جو کام ہے کرنے کا وہ کریں. روزہ اللہ تعالیٰ تو توفیق دیں 10 تاریخ کا رکھ لیں، نبی کا بھی رکھ سکتے ہیں، نبی کا نہ رکھ سکتے ہیں تو 10 اور 11 کا رکھ سکتے ہیں. کوئی آدمی اگر صرف 10 کا ہی رکھنا چاہے تو بھی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ 10 تاریخ کا بھی رکھ سکتے ہیں. اور اپنے گھر والوں پر کچھ وسعت کریں. آج کل تو ویسے الحمدللہ وسعت ہی وسعت ہے، اب تو روزانہ بغیر ہوٹل کے کام ہی نہیں چلتا، ہر آدمی دوسرے دن جو ہے ہوٹلنگ کرتا ہے، اور مزہ ہی نہیں آتا گھر کے کھانوں میں، عادت ایسی پڑ گئی لوگوں کی. اس لیے وہ تنگی کا زمانہ تو ہے نہیں. فقیر بھی ماشاء اللہ 5-10 روپے کم نہیں مانگتا، اور اگر 10 آدمی سے بھی 10-10 مانگ لیے تو اس کے 100 روپے تو کہیں نہیں گئے، اور بیٹھ کے مرغی کی دان کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت تو ہمیں ایسی دی ہوئی ہے الحمدللہ، لیکن یہ کہ اس دن کچھ اور اچھا جو ہے وہ طریقے سے اپنے گھر والوں کو وسعت کر لیں، روزہ رکھنے میں. جو کام کرنے کا وہ تو یہی ہے، باقی یہ کہ حضرت حسین کے قصے کو سن سن کر رونا، اس میں رد ہو یا بھی اس میں صحیح اور غلط روایتیں ملا دی گئی. کیونکہ جس طرح آج میڈیا پر جن لوگوں کا قبضہ ہے، اسی طریقے سے شروع سے اسی طرح سے چلا رہا ہے، تو پروپیگنڈا جس چیز کا ہو گیا لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. آج جتنے چینل دکھائے جا رہے ہیں، یعنی مجھے جو معلومات ہوئی ہیں اور جو مجھے لوگوں نے بتایا کہ صاحب بجلی سے دکھا رہے ہیں، ماتم دکھا رہے ہیں، دیگر چیزیں دکھا رہے ہیں، اب لوگ دیکھنے والے سمجھیں گے یہی دین ہے. تو چونکہ ان اداروں پر، ان جگہوں پر، ان میڈیا پر قبضہ انہی لوگوں کا ہے، لہذا وہ سب کچھ دکھائیں گے، لہذا ان چیزوں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے اصل دین کو ہاتھ سے مت جانے دیں، کسی بات میں شک و شبہ یا کوئی پیدا ہوتی ہے تو معلومات کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو راستہ صحیح بات کا نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں رسومات ہیں ان سے بچنے کی ہمیں بھی، ہماری عورتوں کو، گھر والوں کو، سب کو توفیق عطا فرمائے. تو آپ کو دعوی میں اصل میں کوئی ناجائز چیز تو ہے ناجائز نہیں ہے، دے تو لے رہے ہو اسے تاکہ جھگڑا فساد نہ ہو. اب چاہیں تو کسی اور کو دے دیں، مستحق پر کو ایسا نظر آتا ہو، خود نہ ہی کھائیں تو دے کر الحمدللہ. اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اے اللہ ہمارے پاس جو نوجوان، جو بچے، بوڑھے، اے اللہ جو بھی آتے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، یا اللہ جو اچھے گمان کے ساتھ آتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں بھی اس کی گمان کے مطابق بننے کی توفیق عطا فرمائیں، دین حق پر استقامت عطا فرمائیں. اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرمائیں، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے محفوظ فرمائیں. جب تک زندہ رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ ایمان پر فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آج ذکر جو ہے، جو باتیں ہوئی ہیں سب سے کے لیے، اس لیے میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ تاکہ ہم صرف ذکر اسی کو نہ سمجھے کہ
لا الہ الا اللہ پڑھنے کو، بلکہ اللہ اور رسول کا جو ذکر ہے یہ بھی ذکر میں داخل ہے، اور پھر جو نظم ہوتی ہے یہ منظوم ذکر ہے.